مولانا عبدالاحد فخردے ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کے تعلق سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء خیر کلہ، شرم و حیا سرتاسر بھلائی ہے، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے، سراسر بھلائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، الحیاء من الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ کہنا ایمان کا سب سے افضل ترین شعبہ ہے، اور پھر شرم و حیا کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں شرم و حیا کا بہت خیال رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ وصف بہت مشہور ہے کہ آپ بڑے شرم و حیا والے صحابی تھے، آپ اتنے شرم و حیا کا خیال رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، عثمان کی شرم و حیا اتنی زیادہ ہے کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے شرماتے ہیں۔ تو شرم و حیا انبیاء کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، اولیاء اللہ کی صفت ہے، بزرگان دین کی صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے، اور ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، شعبہ ہے اور شاخ ہے۔ اور اگر انسان کے اندر سے یہ شرم و حیا کی صفت ختم ہو جائے، پھر یقین مانیے انسان کی صورت میں جانور سے زیادہ بدتر ہے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تیرے اندر شرم نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کی صفت جب انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے، انسان بے شرم ہو جائے، پھر وہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ بے شرم انسان ہر گناہ کا کام کر سکتا ہے، تمام بے حیائی کے کام کر سکتا ہے، اور شرم و حیا کی صفت انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر یہ شرم و حیا کی صفت انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ہے طاقت شرم و حیا کی، اور یہ صفت ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں شرم و حیا کے تعلق سے بہت ساری باتیں وارد ہوئی ہیں، مذکور ہے۔ لہذا اس شرم و حیا کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور شرم و حیا میں آپ یاد رکھیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ چونکہ آج کے دور میں واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائلز اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے شرمی اور بے حیائی کے تمام راستے اور ایک نوجوان کے لیے تمام آپشنز کھلے ہوئے ہیں، ایسے زمانے میں، ایسے موقع پر جب بے حیائی اور بے شرمی کے چو طرفہ راستے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک مسلمان پر یہ فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور شرمگاہوں کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. قرآن مجید نے حکم دیا ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، کہا قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے کیا کہیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم اور نگاہوں کو جھکانے کا حکم، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے نگاہوں کو نیچی رکھیں، میرا جان میری مرضی یہ نہیں چلے گا. مسلمان کا مطلب جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، اب میرا جان میری مرضی والا معاملہ نہیں رہا، میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی مجھ پر. یہ بے حیا لوگوں کی بات ہے، بے شرموں کی بات ہے، ان مغربی لوگوں کی بات ہے جو کسی مذہب یا کسی دین کو نہیں مانتے، یا باطل مذاہب پر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میری جان میری مرضی، جیسے چاہے میں رہوں. مسلمان میری جان میری مرضی نہیں کہتا، مسلمان کا جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، اب اللہ کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی. جو میری مرضی پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اللہ کی مرضی پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری جان میری مرضی، میری جان اللہ کی مرضی. جو میری جان میری مرضی کے مطابق چلے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو میری جان اللہ کی مرضی پر چلے گا جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے آپشن دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، دونوں راستوں کا اختیار. اس لیے یہ بات جو یورپ سے ہمارے یہاں منتقل ہو کر آئی ہے، میری جان میری مرضی، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اس جملے کے پیچھے جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں، دہکتے ہوئے انگارے ہیں. اس جملے سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے، آج کی دنیا میں یہ جملہ بہت چلتا ہے، میری جان میری مرضی نہیں، مسلمان اللہ کی مرضی کا پابند ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہم اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں. جیسے چاہے زندگی گزارے، زندگی اسی طرح گزارنی پڑے گی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اور دیکھیے، آنکھوں کی حفاظت اور آنکھوں کو نیچی رکھے، اور اس کے فوراً بعد کہا شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس میں آپس میں ایک دوسرے میں جوڑ ہے. کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا یقیناً وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، ایک گارنٹی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں جو اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دے گا، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرے گا، بدنگاہی کرے گا، یہ بدنگاہی شیطان کی زہریلی تیر ہے. الحب یؤمی ویصم، اسی آنکھوں کے راستے سے پھر دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے، اور یہ جب محبت دل میں سرایت کر جائے، بیٹھ جائے دل کے اندر، پھر دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس دل میں بیٹھی بھی محبت کو نکال نہیں سکتی الا ماشاء اللہ. اللہ چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ دنیا والوں کے بس میں بات نہیں ہے. ہم نے اسے کئی نمونے دیکھے ہیں، بہترین نوجوان، با اخلاق نوجوان اپنی نگاہوں سے کسی کے دھوکے میں آ گئے اور حسن میں مبتلا ہو کر عشق میں مبتلا ہو گئے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا پورا خاندان ایک طرف اور اس بہترین اور نیک نوجوان کی ضد ایک طرف, اس کی ہٹ درمی ایک طرف. وہ نوجوان جس کے اخلاق مشہور, جس کا کردار پاکیزہ, جس کی تعریف محلے والے اور گھر والے کرتے تھے, لیکن جب محبت کی بات آئی وہ ایک طرف, خاندان والے ایک طرف, خاندان والوں کو پھر جھکنا پڑتا ہے. کیا ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں اپنے گرد, اپنے محلے, اپنے علاقے, اپنے خاندان, اپنے گھر میں؟ ہم خود جھانک کر دیکھیں کتنی ایسی مثالیں ملے گی. جو انسان کے دل میں جب دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے تو الحب یؤمی ویصم, کہ انسان کو محبت اندھا اور بہرا کر کے رکھ دیتی ہے, پھر وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے. جو دماغ میں بس چکا ہے اسی کے مطابق چلتا ہے. پوری دنیا بھی کہے شادی مت کرو وہ کر کے رہے گا, پوری دنیا بھی کہے کہ اس سے دل ہٹاؤ وہ دل لگا کے رہے گا. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرے تاکہ اگلا کام آسان ہو. وہ اگلا کام کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت. نگاہوں کی حفاظت سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے, اور نگاہوں کی بدنگاہی سے پھر شرمگاہیں محفوظ نہیں رہتی. اور اسی لیے اللہ نے حکم دو بار دیا, ایک بار ایمان والوں کو مخاطب کیا اور دوسری بار عورتوں کو مخاطب کیا. ایمان والی عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے پیغمبر علیہ السلام آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ایمان والے مردوں کو بھی حکم یہ ہے, ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ بدنگاہی نہ کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور یاد رکھیے یہ زنا اور شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا اتنا منحوس گناہ ہے کہ شریعت میں اس کی سخت ترین سزا سنائی گئی ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے قرآن میں کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جانا, انہ کان فاحشہ, بے شک یہ فحش کام ہے, وساء سبیلا, اور بدترین راستہ ہے, برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, ان ذرائع کو بھی چھوڑ دو جن ذرائع کے استعمال سے آدمی زنا تک پہنچتا ہے. چور دروازوں کو بھی اللہ نے بند کرنے کے لیے کہا, جن چور دروازوں سے آدمی زنا کے اڈے تک پہنچے یا زنا کے زنا تک پہنچے. اور شریعت میں بڑی سخت سزا سنائی گئی ہے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے, لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. آپ اس کی شریعت میں جو اس کی سزا ہے اس پر غور کیجئے, کتنی سخت سزا اللہ نے رکھی ہے اس گناہ پر. اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی سزا ہے, اور اگر اس سزا سے اگر کوئی پاک ہو کر چلا گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ آخرت کی سزا اس سے زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی سزا سن لیجئے کہ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے. ہم کسی کا خون بہائے یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. الکل المسلم علی المسلم حرام دمہ وماله وعرضه, ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا خون بہائے, اس کا مال لے, اس کی آبرو ریزی کرے, اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خون بہائے یا اس کا مال لے یا اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے, آبرو ریزی کرے, حرام ہے. لیکن فرمایا الا باحدى ثلاث, مسلمان کا خون تو حلال نہیں ہے لیکن تین موقع ایسے ہیں کہ اس میں مسلمان کا خون حلال ہے, یعنی ان تین موقعوں پر مسلمان کو قتل کر دینا چاہیے. اب ان گناہوں کے کرنے کے بعد یہ مسلمان اس قابل نہیں رہا کہ اس دھرتی پر زندہ باقی رہے, یہ دھرتی کے لیے بوجھ ہے. اب اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اس کو قتل کر دو, نہ رہے باس نہ بجے بانسری. اب اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, جو مشفق اور مہربان ہے. ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنے مشفق نبی، اتنے مہربان نبی، کیا فرماتے ہیں؟ تین موقعوں میں جو سب سے پہلا موقع ہے، السیب الزانی، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے، شادی ہونے کے بعد حلال کا آپشن کھلا ہے، بیوی حلال تھی، آپ نے حلال آپشن کے رہتے ہوئے کسی دوسری عورت سے زنا کا عمل کیوں کیا، حرام کام کیوں کیا؟ اب یہ بشر، یہ مرد، یہ عورت اس لائق نہیں ہے کہ ان کو زندہ رکھا جائے. لیکن ایک بات آپ کو پھر سے عرض کر دوں، کوئی میری یہ بات سن کر اگر کس طرح کا کوئی عمل ہو جائے تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ قتل کریں، یہ حکومت کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور یہاں چونکہ جمہوری ملک ہے اس لیے ممکن بھی نہیں ہے. جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں اسلامی نظام شریعت ہے، وہاں پھر یہ حکم ہوگا کہ ایسے لوگوں کو پھر زندہ نہ چھوڑا جائے، اس کو قتل کر دو. اس نے حلال آپشن کے ہوتے ہوئے حرام آپشن اختیار کیا ہے. دیکھیے کتنی بری حرکت ہے اور کتنا بدترین یہ جرم ہے کہ اس پر سزا سنائی گئی ہے قتل کی. قتل، اب وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا اس دنیا میں. اور وہ بھی قتل کیسے؟ ایک قتل ہوتا ہے آدمی کو سامنے لایا جائے، گردن مار دی جائے اور 2 سیکنڈ میں آدمی مر جائے. یہ گردن مارنے والی بات نہیں ہے، اس کو زمین میں گاڑ دو زندہ کمر تک، اور باقی جو آدھا بدن ہے اس پر پتھر مارو، اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کرو. ایک سزا اگر معاشرے میں اس طرح کی نافذ ہو، پورے ملک میں کوئی اس طرح کا جرم کرنے والا پھر باقی نہیں رہے گا. یہ ہے اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، کہ اسلام نے ایسی سزائیں تجویز کی ہیں کہ اگر وہ شرعی سزا کسی ملک میں نافذ ہو تو اس شرعی سزا کے نافذ ہونے کے بعد پھر پورے ملک میں کوئی زناکار باقی نہیں رہے گا. آج ہر دن ہزاروں لاکھوں زنا ہوتے ہیں، کیوں ہو رہے؟ کوئی سزا نہیں ہے. شریعت نے اتنی سخت سزا دی ہے کہ اگر یہ سزا لاگو ہو جائے، لاکھوں زنا تو دور کی بات، ایک زنا کرنے والا باقی نہ رہے، کیونکہ ایسا مجرم پھر زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. شریعت اتنی سخت سزا کہہ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو یہ سزا دنیا میں مل گئی وہ تو پاک ہو کر چلا گیا، اور جو بغیر اس سزا کے مرے اس کے لیے تو آخرت میں جہنم کے انگارے ہیں، الا کہ اللہ معاف فرمائے. کہاں جائیں گے؟ 2 منٹ کی لذت ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی، بدنامی، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی. زندگی کا کچھ اور بھی مقصد ہے یا اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اور جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں ان کی سزا شریعت میں ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، وہ بھی چھپ کر نہیں، روڈ پہ لا کر سب کے سامنے. یوٹیوب میں دیکھیے کس طرح سزائیں دی جاتی ہے، آدھا ننگا کر کے سب کے سامنے لا کر مارا جاتا ہے. ایک ایک کوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ 10 کوڑے کھاتے کھاتے انسان کی جان ہی نکل جائے. 100 کوڑے کھانے کے بعد اگر اس کی زندہ باقی ہے وہ، پھر اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، دور دراز کسی اور ملک میں، کسی اور دور دراز شہر میں بھیج دیا جائے. یہ مجرم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہمارے شہر میں رہے، یہ مجرم ہے اور اس کو اس شہر میں رہنے کا حق نہیں ہے. اتنی سخت سزا ہے دنیا میں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں زنا کے تعلق سے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے لیے جو شریعت نے سب سے آسان راستہ بیان کیا ہے وہ نکاح ہے، جلدی نکاح کریں. ہم لوگ دھوکے میں ہیں، پیسے کمانا چاہیے پھر نکاح کریں، سب بیکار کی باتیں ہیں. قرآن کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہے، شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. مال دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، تو صرف غربت کی ڈر سے، پیسے نہ ہونے کی ڈر سے کوئی شادی کرنے سے پیچھے نہ رہے. قرآن کہتا ہے اللہ ان کو غنی کر دے گا. آج سب سے زیادہ زنا اسی لیے ہو رہا ہے کہ لوگ شادی میں دیر کرتے ہیں, اور شادی میں دیر کرنے کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے پیسے نہیں ہے. پیسے اور شادی کا کیا تعلق ہے؟ کتنی میری نظر میں نوجوان ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے شادی کی, اللہ نے رزق کے دہانے کھول دیے. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ معاشرہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے.